الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين بعباد الله الصالحين على الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وآل محمد
فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
اللهم صل على محمد وآل محمد
جیسا کہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو مختصر سا وقت اویلیبل ہے اس میں انشاءاللہ خدا کی مدد کے ساتھ امام زمان علیہ السلام کی نظر کوشش اس بات کی کریں گے کہ حاضرین مجلس کے لیے بنیادی عقائد میں سے کچھ ایسے نکات بیان کیے جائیں جو عام طور سے بیان نہیں کیے جاتے، یعنی ہمیں ان باتوں کا دہرانا مقصود نہیں ہے کہ جو عام طور سے آپ سنتے رہتے ہیں، بلکہ جیسا کل میں نے کوشش کی کہ توحید کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ ایسی باتیں گزارش کی جائیں کہ جن سے توحید کی نظریاتی، فکری، عملی تینوں اعتبار سے آپ کی معرفت میں اضافہ ہو۔ آج انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آخرت کے عنوان سے، کیونکہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب آپ عقائد اسلام کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، تو اس کے تین بنیادی ستون ہیں۔ جو محکم ترین ستون ہیں، جس کے بغیر دین میں آپ کچھ بھی مانتے رہیں لیکن دین کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، وہ ہے توحید۔ اور توحید کس لحاظ سے اہم ہے؟ اللہ کو ماننا نہیں بلکہ اللہ کو واحد ماننا۔ کہ دین آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اس بات کو مان لیجئے کہ اس کائنات کے کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اگر صرف یہاں تک آپ رہ جائیں تو اس میں آپ بہت سارے ایسے لوگوں کے بھی شریک ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے۔ شاید افریقہ کے جنگلات میں رہنے والے لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے۔ یہ اصل دین نہیں ہے، اصل دین ہے توحید، کہ جس ہستی نے اس کائنات کو خلق فرمایا وہ ہستی وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کے کیا شرائط ہیں، کیا نوعیتیں ہیں، اس کو سمجھنا، یہ اصل دین ہے۔ یہ ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا۔ آج انشاءاللہ بعنوان آخرت، اگر ہم آخرت اور توحید کے حوالے سے بات کریں تو دو الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں دینی اصطلاحات میں سے، ایک ہے مبدا اور ایک ہے معاد، اور یہ دونوں حقیقتاً ایک ہی چیز کا نام ہے۔ یعنی مبدا کی بات کریں یا معاد، مبدا یعنی جہاں سے زندگی کی ابتدا ہوئی، اور معاد جہاں پر یہ زندگی ختم ہو گئی، اس لائف کی بگننگ اور اینڈ۔ اور قرآن ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ مبدا اور معاد، بگننگ اور اینڈ، ایک ہی ہیں، دو چیزیں نہیں ہیں، اور وہ ایک ہی کیا ہے، وہ ذات کردار۔ یہ زندگی کی ابتدا بھی اللہ سے اور زندگی کا اختتام بھی اللہ پر. انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں. یعنی ہماری منزل کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہماری منزل وہی ہے کہ جہاں سے ہم چلے تھے. اور ایک اور بہت خوبصورت جملہ اس ذیل میں کہ ہمارے اس سفر میں اگر منزل ایک ہی ہے, ابتدا بھی وہی ہے اور اختتام بھی وہیں پر ہے, تو پھر فرق کیا ہوا؟ یعنی آپ جہاں سے چلے تھے گھوم کے پورا چکر کاٹ کے سرکل پورا کر کے وہیں پہنچ گئے, تو فرق کیا ہوا, فرق کیا پڑا؟ ابتدا صرف ایک احساس کے ساتھ ہوئی تھی, ایک بنیادی شعور کے ساتھ ہوئی تھی, اور انتہا شناخت پر ہوگی. یعنی ابتدا کس سے ہوئی تھی؟ الستو بربکم,
سبحان اللہ,
ابتدا وہاں سے بھی تھی, لیکن آج ہمیں وہ یاد نہیں ہے, خدا بتا رہا ہے لیکن ہمیں یاد نہیں ہے. یعنی صرف احساس لے کے ہم آئے تھے کہ ہمارا کوئی رب ہے, ہمارا کوئی خالق ہے, لیکن جب پہنچیں گے پورا یہ سرکل مکمل کر کے, بلکہ ایک میں نے مثال بھی دی تھی کہ اسپائرل مکمل کر کے, اسپائرل کی بہت ساری سیڑھیوں کو طے کر کے, تو اس منزل کو خدا نے کہا ہے کہ لقاء اللہ. وہ اس طریقے سے احساس نہیں ہے کہ تمہارا کوئی رب ہے, بلکہ اب تمہارا شعور اس حد تک بلند ہو چکا ہے, تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو کہ تم خدا سے ملاقات کے قابل ہو گئے. یہ ہے آغاز و انجام, یہ ہے مبدا و معاد. لیکن ابھی ہم زندگی کے جس مرحلے پر ہیں تو ابھی ہمیں کئی مراحل سے اور گزرنا ہے جس کے بعد ہم اس جگہ تک پہنچ پائیں گے, اختتام تک پہنچ پائیں گے. تو اس وجہ سے قرآن کریم نے ہماری موجودہ زندگی اور ہماری زندگی کی اگلی سٹیج جس میں ہمیں جانا ہے یہاں سے نکل کے, اس کے لیے دو مختلف الفاظ استعمال کیے. ایک کو کہا دنیا اور دوسرے کو کہا آخرت. آخرت سے مراد کیا ہے کہ وہ چیز جو بعد میں آنے والی ہے, آخر میں آنے والی ہے. یعنی یہ ابھی جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہ ہم سے نزدیک ہے, فوری زندگی ہے, اور ایک زندگی اس کے بعد آنے والی ہے. اور یہ بات حتمی اور ضروری نہیں ہے کہ جس زندگی میں ہم ابھی جائیں گے وہاں پر زندگی کا اختتام ہو جائے, وہاں پر زندگی کا اختتام نہیں ہے, بلکہ وہ ایک نیا مرحلہ ہے. دنیا اور آخرت. یہاں پر ایک اور بات جو آپ کی خدمت میں سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں, اس طریقے سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ جیسے دنیا اور آخرت دو الگ جگہوں کا نام ہے, یا دنیا اور آخرت کسی ٹائم لائن پہ ایگزسٹ کرتی ہیں کہ پہلے اس ٹائم لائن پہ دنیا آتی ہے اور پھر آپ اس وقت میں آگے بڑھ جائیں تو آپ آخرت میں چلے جائیں گے. یہ دونوں سوچیں آخرت کے حوالے سے درست نہیں. ایک مثال آپ کی خدمت میں کہ, اور یہ مثال ہم بات کر چکے ہیں اس پر کہ امام صادق علیہ السلام نے جابر بن حیان سے گفتگو کرتے وقت ان مسائل کو واضح کیا تھا, وہیں سے یہ سارے معارف اخذ ہوتے ہیں کہ انسان اس زندگی میں آنے سے پہلے جس میں ابھی یہ موجود ہے ایک اور زندگی گزار کے آ رہا ہے کہ جو ہمارے مشاہدے کے سامنے. یعنی ہم ایسی بات نہیں کرنا چاہتے کہ جو ہمارے مشاہدے سے ماورا ہے, جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں, وہ بات کریں جو ہمیں نظر آتی ہے. وہ کون سی زندگی ہے جو ہم اس سے پہلے گزار کر آئے؟ 9 مہینے شکم مادر. وہ ایک امام فرماتے ہیں کہ ایک مکمل زندگی تھی, تم نے وہاں پر اپنے زندگی کے سفر کا آغاز کیا ایک نطفے کی شکل میں, اور درجہ بہ درجہ مرحلہ بہ مرحلہ آگے بڑھتے بڑھتے تم ایک مکمل انسان بن گئے, وہیں بن گئے, اور تمہارا جسم بھی کامل ہو گیا, اور وہیں پر تمہارے اندر وہ روح بھی پھونک دی گئی جس کے ذریعے سے تم زندہ ہو جاتے ہو. لیکن اس جگہ میں, یعنی آپ سمجھیے کہ وہ 9 مہینے گزارنے کے بعد جب ایک عالم سے, اس عالم سے انسان ایک نئے عالم میں, ایک نئی زندگی میں منتقل ہوا, تو کیا اس کی جگہ بدلی؟ اس کی جگہ نہیں بدلی. یعنی پہلے بھی وہ زمین پر ہی تھا اور اس عالم سے نکلنے کے بعد بھی زمین پر ہی ہے, اس کی جگہ نہیں بدل گئی، مکان نہیں، مکان صرف اس اعتبار سے بدلا کہ وہ زمین میں پہلے تنگ کوٹری کے اندر تھا، اب یہ زمین میں بڑی جگہ پہ آ گیا۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اپنی زندگی کے اگلے مرحلے میں جائیں گے، یا وہ افراد کے جو اگلے مرحلے میں جا چکے ہیں، وہ کسی اور جگہ نہیں چلے گئے، وہ بھی یہیں پر ہی ہیں، بلکہ انہوں نے وجود کے ایک نئی ڈائمنشن کو دریافت کر لیا۔ موت کے بعد، انتقال کے بعد، انہوں نے زندگی کی ایک نئی جہت کو دریافت کر لیا، لیکن ہیں وہ بھی ہیں۔ تو جب ہم آخرت کی بات کرتے ہیں، یا دنیا سے برزخ میں جانے کی، آخرت میں جانے کی بات کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی جگہ کو تبدیل کر رہے ہیں، کہ اس قسم کے الفاظ جو شاید دوسرے مذاہب سے، عیسائیوں سے ہمارے درمیان آئے کہ پیراڈائز ان دا ہیونز کا لفظ آئے، کہ آسمانوں کے اندر، اور اس قسم کے نظریات ہم نے بھی اخذ کیے، لیکن خود ان میں بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چرچ نے گمراہ کیا لوگوں کو یہ باتیں کر کے، بلکہ اصل میں جب ہم اپنے اس صحیفے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم سے کہا گیا ایک پرومسڈ لینڈ کے بارے میں، نہ کہ پیراڈائز ان دا ہیونز کے بارے میں، یعنی جنت آسمانوں میں نہیں ہے، بلکہ ایک ارض موعود کی بات کی گئی ہے، کہ یہ زمین تمہارے لیے ایسی ہو جائے گی، زمین میں وہ تبدیلی آ جائے گی کہ یہیں پر ہی تم جنت و جہنم کو دیکھو۔ تو جب انسان آخرت کے حوالے سے بات کرتا ہے، دنیا سے آخرت میں جانے کی بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور جگہ پر جا رہے ہیں، بلکہ دنیا سے آخرت میں یا برزخ میں منتقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیں یہیں پر، ہمارے مرحومین یہیں پر ہیں، لیکن زندگی کی ایک اور جہت کے اندر موجود ہیں، اور وہ جہت کیا ہے؟ وہ اس سے بالاتر ہے، جس جگہ پر ہم ہیں، یعنی کہ یوں سمجھیے کہ جو شکر میں مادر والی حیات ہے، وہ اس زندگی کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک کوٹری ہے، ہے یہیں پر ہی۔ اسی طریقے سے برزخ کی حیات ہے یہیں پر ہی، لیکن اس کے مقابلے میں یہ دنیا ایسی ہے جیسے ایک کوٹری کے اندر زندہ ہے، ایک قید خانے کے اندر زندہ ہے، اور برزخ کے مقابلے میں آخرت جو حقیقی عالم ملکوت ہے، وہ گویا ایسے ہے کہ پھر برزخ اس کے مقابلے میں ایک تنگ جگہ ہے۔ تو سب کچھ یہیں پر ہے، سب کچھ یہیں پر ہے، اور اسی وجہ سے علماء ایک جملہ بیان کرتے ہیں کہ صرف انسان ٹرانسفارمیشن کی حالت میں نہیں ہے، یعنی انسان تبدیلی کے عمل سے نہیں گزر رہا کہ انسان دنیاوی سے انسان اخروی ہو جائے، بلکہ یہ زمین بھی ٹرانسفارمیشن کے اسٹیج سے گزر رہی ہے، یعنی جس عرض پر ہم زندہ ہیں یہ بھی تبدیلی کے اس مرحلے سے گزر رہی ہے کہ یہ عرض بھی دنیا سے آخرت ہو جائے گی۔ اس کا میں قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے ایک آپ کی خدمت میں بات عرض کروں گا۔ تو پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دنیا سے آخرت میں منتقل ہونا، یا دنیا اور آخرت دو مختلف جگہیں نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے وقت کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے کے بعد نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہ اشارے موجود ہیں، اور خود آئمہ طاہرین کے کلمات میں بھی یہ وضاحتیں پائی جاتی ہیں کہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں بیک وقت زندگی گزار سکتا ہے۔ تھوڑی سی میں آپ کے سامنے اس کی تشریح کر دوں، دنیا اور آخرت کا مطلب کیا ہے؟ دنیا ایک شے کا ظاہر ہے، اور اسی کے باطن کا نام آخرت ہے، اس کی حقیقت کا نام آخرت ہے۔ آخرت جداگانہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے اس کی حقیقت اگر آپ کے سامنے کھل جائے، آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے، تو آپ عالم آخرت میں چلے جائیں گے، یعنی اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دینی اصطلاح میں جس جگہ پر ہم زندہ ہیں اسے کہا گیا ہے عالم ملک، اور جس جگہ ہم جائیں گے یعنی آخرت، اس کو کہا گیا ہے عالم ملکوت۔ عالم ملکوت عالم ملک کا باطن ہے، اس کی حقیقت ہے۔ عالم ملک میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ ملکوت کی وجہ سے پایا جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ عالم ملک عالم ملکوت کا ظل یا سایہ ہے۔ تو انسان اگر اپنے معیار کو بلند کر لے، انسان اگر اپنے معیار کو بلند کر لے، تو ملک کی سطح سے بلند ہو کر ملکوت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے نہ یہ جسم رکاوٹ ہے، نہ یہ دنیا اور یہ زندگی رکاوٹ. قرآن کریم میں دو جگہ پر برزخ کا لفظ دو تین جگہ پر آیا ہے, ان میں سے دو جگہ, ایک تو سورہ رحمان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, کہ ہم نے دو سمندر ایسے ملائے کہ جن کے درمیان ایک پردہ ہے, یعنی کہ دو سمندر ہیں کہ جو برابر سے مل کے چلتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک پردہ ہے جو دونوں کو باہم ایک نہیں ہونے دیتا, یعنی مل کے بھی چل رہے ہیں لیکن درمیان میں ایک برزخ بھی حائل ہے, ایک پردہ بھی حائل ہے. اس آیت بالکل اسی آیت کے مماثل سورہ فرقان کے اندر آیت ہے کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ, کہ اور وہی یعنی وہ خدا ہے کہ جس نے دو بحروں کو, دو سمندروں کو باہم ملایا, باہم چلایا. حَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ, یہ ہے شیریں اور خوشگوار, ایک ان میں سے شیریں اور خوشگوار. وَحَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ, اور ایک ہے ان میں سے کھاری اور کڑوا. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا, اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک برزخ, ایک رکاوٹ, برزخ سمجھ لیجیے اگر اس کا ہم ترجمہ کریں اپنی زبان میں تو ایک قریب ترین لفظ ذہن میں آتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں بفر زون. بفر زون کیا ہوتا ہے کہ دو آبادیوں کے درمیانی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آمد و رفت جاری رہتی ہے لیکن وہ کسی کا رہائشی علاقہ نہیں ہوتا. ہم نے اپنے بفر زون کو رہائشی علاقہ بنا لیا لیکن اصل میں یہ بھی ایسے ہی تھا کہ جب پرانی کراچی اور نئی کراچی دو آبادیاں تھیں تو ان کے درمیان میں جو خالی جگہ رہ گئی تھی جہاں پر آبادی نہیں تھی اس کو لوگ بفر زون کہنے لگے. بالکل صحیح لفظ استعمال کیا تھا لیکن پھر وہاں بھی آبادی ہو گئی. تو جو بفر زون ہے اصل میں وہاں پر آبادی نہیں ہوتی, وہ دو آبادیوں کو ملانے کا رستہ ہوتا ہے, ملانے والی جگہ ہوتی ہے. تو برزخ کیا ہے؟ یہ بفر زون ہے. کیسا بفر زون ہے؟ کہ جو دنیا اور آخرت کے درمیان, یعنی ایک زندگی دنیا کی ہے اور عالم ملک کی ہے اور ایک زندگی عالم ملکوت کی ہے, اور ان دونوں زندگیوں کو بیچ میں جو جگہ ملاتی ہے وہ برزخ. برزخ کسی کی رہائش گاہ نہیں ہے, برزخ ایک ٹیمپرری لیونگ پلیس ہے کہ جہاں پر وہ افراد جن کا دنیا کے اندر حساب مکمل نہیں ہوتا, جن کے معاملات کاملاً طے نہیں ہوتے, وہ برزخ میں ایک عرصہ گزارتے ہیں اور جب ان کا حساب مکمل ہو جاتا ہے تو وہ آگے چلے جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ بات کہی گئی کہ جو مومن کامل ہے اور کلن کافر ہے اس کے لیے برزخ نہیں, یعنی جس کا حساب بالکل واضح ہے کہ یہ عین بہشت, بہشتی انسان ہے, جنتی انسان, وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے یہاں سے نکل کے, اور جس کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ صرف اور صرف کفر و شرک ہے سوائے جہنم کے, اس کے وجود میں کچھ نہیں پایا جاتا, وہ یہاں سے نکل کے جہنم میں چلا جاتا ہے. ان دو قسم کے افراد کے لیے برزخ نہیں. تو اس آیت میں ایک بڑا خوبصورت اشارہ ہے کہ ہم نے یہ دو بحر جاری کیے جو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے چلتے ہیں, لیکن ملتے ہوئے چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں, بلکہ یہ اپنی شناخت کو برقرار رکھتا ہے, وہ اپنی حیثیت کو قائم رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے درمیان ایک برزخ اور ایک رکاوٹ, ہجرم محجورا, ایک ایسی رکاوٹ ان کے درمیان رکھ دی ہے کہ جو ایک کو دوسرے میں نفوذ نہیں کرنے دیتی. اور ان سمندروں میں سے ایک بحر وہ ہے کہ جس کا مزہ کھاری اور کڑوا ہے, اور ایک وہ ہے کہ جس کا مزہ شیریں خوشگوار ہے. یعنی یہ بہترین تمثیل ہے دنیا اور آخرت کے حوالے سے, دنیا آخرت اور برزخ کہ دو بحر جو برابر ملتے ہوئے چل رہے ہیں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ دنیا اور آخرت کے, آخرت دنیا کے بعد نہیں ہے, آخرت دنیا کے ساتھ. پیغمبر اکرم نے قیس بن عاصم سے کچھ باتیں بیان کی, ایک صحابی سے کچھ عجیب اثرات آمیز, ان میں جملہ یہ بھی ہے کہ یا قیس ان مع الدنیا آخرا, آخرت دنیا کی معیت میں ہے نہ کہ بعد میں. معیت کا مطلب دو چیزیں جو ساتھ ساتھ پہلو پہ پہلو چل رہی ہوتی ہیں, تو آخرت اور دنیا ایک دوسرے کی معیت میں ہے کہ برجل بحرین یلتقیان، کہ یہ دو سمندر ہیں جو برابر چل رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان خدا نے ایک ایسی رکاوٹ، ایک ایسی مانع چیز رکھی ہے کہ جو ایک کو دوسرے میں ملنے نہیں دیتا، نفوذ نہیں کرنے دیتا. اور ان میں سے ایک سمندر وہ ہے کہ جس کا مزہ شیریں اور خوشگوار ہے، یعنی ملکوت، اور ایک وہ ہے کہ جس کا مزہ تلخ اور کڑوا ہے، یعنی ملک. کہ عالم دنیا یہ وہ سمندر ہے کہ جس کا مزہ، کہ جو اس کا پھل کھانا چاہے آخر میں اس کے منہ میں کڑواہٹ ہی آتی ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
جو اس کے پھل سے محبت کرے کبھی شیرینی نہیں ملتی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اور اس کے برخلاف جو آخرت کا پھل کھانا چاہے کبھی اس کے منہ میں کڑواہٹ.
سبحان اللہ، سبحان
اللہ. کہ جو ملکوت میں اپنا اجر، اپنی کھیتی، اپنا پھل چاہے، یعنی کہ ہم کیا کہتے ہیں انسان کہ دنیا مزرعہ ہے، بقول پیغمبر الدنیا مزرعہ، تو کہ دنیا کھیتی کرنے کی جگہ ہے، کاشتکاری کی جگہ ہے. لیکن ان میں سے کاشتکار جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم کے کاشتکار وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے یہاں بیج تو ڈالا لیکن پھل بھی یہی چاہیے. اور ایک قسم کے کاشتکار اور زارع وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بیج میں نے یہاں ڈالا، پھل وہاں چاہیے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
آپ نے کیا فرمایا کہ جو اس کو مزرعہ آخرت بنائے گا وہ حقیقتا کامیاب ہوگا. اگر دنیا میں بیج ڈال کر، دنیا میں کاشتکاری کر کے، دنیا میں ہی پھل کھانے کی کوشش کرو گے تو کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا، دنیا دار فنا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات بہت اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے. جیسا میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دنیا، برزخ اور آخرت یہ انسان کے مراتب وجودی کا نام ہے، نہ کہ اس جگہ کا نام. خدا کرے کہ میں یہ بات سمجھانے کے آپ کو کامیاب ہوں. اس جگہ کا نام دنیا نہیں ہے جس جگہ پر ہم ہیں، اس جگہ سے مراد عرض. یہ عرض دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا، برزخ اور آخرت خود انسان کے وجود کے مختلف مرتبوں کا نام ہے. اگر انسان صرف اور صرف مادیات سے اپنے دل کو لگا کے بیٹھا ہے تو وہ انسان دنیاوی انسان.
سبحان اللہ.
اگر انسان ایسا ہو گیا کہ اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس مادیت کے اندر بقا نہیں ہے، یہ مادیت فانی ہے، خالق ہے، اس سے مجھے اپنا پیچھا چھڑانا چاہیے، مجھے بقا کی طرف جانا چاہیے، یہ انسان برزخ میں آ گیا. اور جب انسان نے مکمل طور سے اس مادیت سے، ظاہری جسمانیات سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، یہ انسان آخرت میں چلا گیا. یہ مراتب وجودی کا نام ہے، نہ کہ جگہ کا نام. یہ بہت اہم بات ہے. اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکار بیک وقت دنیا اور آخرت میں زندہ رہتے ہیں.
سبحان اللہ.
اس لیے کہ ان کے وجود کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ ان کا دل صرف یہاں سے مادیات سے بندھا ہوا ہے، بلکہ وہ اس سے آزاد ہو کر حقیقی عالم میں زندگی گزارنے کے قابل ہو چکے ہیں. زندگی کے حقائق کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل ہو گئے. ایسا انسان آخرت میں داخل ہو جائے گا، اگرچہ کہ بظاہر آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. سورہ مائدہ کی شاید آیت 55 ہے، اس کے آس پاس ہی، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا کتاب کی شکل میں انبیاء کے ذریعے سے، اگر یہ اس پر قائم ہو جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اپنے ماں فوق سے بھی کھائیں گے اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی کھائیں گے. پیروں کے نیچے کیا ہے؟ یہ دنیا مادی. اور سروں کے اوپر کیا ہے؟ عالم ملکوت. یعنی اگر انسان وحی پر، اگر انسان جو کچھ کے وحی کے ذریعے سے خدا نے ہمیں سکھایا، اگر اس پر ہم قائم ہو جائیں تو اسی زندگی میں رہتے ہوئے ہم آخرت کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کئی دفعہ میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ خود حضرت علی علیہ السلام کے دو خطبات ایسے ہیں
اللہ
اور شاید کے نمبر 221 اور 22 ہیں نہج البلاغہ کے اندر، جن میں ایک خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے الحاکم التکافر کی آیت کی تفسیر میں، اور ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ دو مختلف قسم کے انسان ہیں. ایک قسم کے انسان کون سے ہیں کہ جنہیں تکافر نے لہر میں مبتلا کر دیا. الحاکم التکافر، تم لہر میں مبتلا ہو گئے کس چیز کی وجہ سے؟ تکافر کی وجہ سے. تکافر کا کیا مطلب ہے؟ تکافر کا مطلب یہ ہے کہ انسان باہمی کثرت کے مقابلے میں مبتلا ہو جائے. کثرت جمع کرنا نہیں، کثرت کا مقابلہ کرنا. تکافر تقابل، تفاعل کے وزن کا. تقابل، تقابل یعنی دو چیزوں کو باہم کمپیئر کرنا، مقابلہ کرنا. تو تکافر یعنی کثرت کا مقابلہ، کہ میرے پاس زیادہ ہے وہ کہ میرے پاس زیادہ، اس کا مقابلہ کرنا. اس نے تمہیں کس چیز میں مبتلا کر دیا؟ لہر میں مبتلا کر دیا. لہر کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ جو محض تصوراتی ہو، جس کی ایک ایسی کشش ہو کہ جو انسان کو اپنے دائرے میں، اپنے آربٹ میں کھینچ لے اور پھر اسے آزاد نہ ہونے دے. اس دنیا کی خصوصیات میں جب خدا نے فرمایا لعب اور لہب، تو لہب کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ لہب وہ چیز ہے کہ جس کے اندر قوت کشش پائی جاتی ہے، اور یہ قوت کشش اتنی اسٹرانگ بھی ہو سکتی ہے، اتنی طاقتور بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کو اس کا آپ بلا لے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. انسان اگر خدا کو فراموش کرنے کے رستے پر چل پڑے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود اپنے نفس کو بھول جاتا ہے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تو الحاکم التکافر، کہ انسان کس جگہ پر پہنچ جاتا ہے؟ اس دنیا کی وجہ سے کہ وہ خود یعنی کثرت کے مقابلے کی وجہ سے دنیا کے، جیسے ہم کہیں کہ ایک اٹریکشن کے، اس کے آربٹ کے اندر آ جائے، اس بھنور کے اندر پھنس جائے اور پھر کبھی اس سے آزاد نہ ہو سکے. اس چیز کا نام دنیا ہے. اس مادیات سے، ظواہر سے، ظاہری جسمانیات سے، تعیشات سے، لذتوں سے اپنے دل کو باندھ لینے کا نام دنیا ہے. اور انسان جیسے ہی اس سے آزاد ہو جاتا ہے وہ کہاں پہنچتا ہے؟ برزخ میں رہتا ہے. اور اس کو قرآن کریم نے تعبیر کیا چند بہت خوبصورت لفظوں سے کہ انسان کے نفس کے لیے، جو انسان مادیات اور حیوانیات کے پھندوں کا اصیل ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ نفس امارہ. کہ یہ حیوانی خواہشات اس کو حکم دیتی ہیں، اس کے سر پہ سوار ہو جاتی ہیں اور اس کو باقاعدہ حکم دیتی ہیں کہ اب یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، ادھر جاؤ، اس عمل کو انجام دو. یہ نفس امارہ تو مسو ہو جاتا ہے، کہ یہ حیوانی خواہشات مسلسل اس کو برائی کا حکم دیتی ہیں اور اس طرح پکڑ کے کھینچتی رہتی ہیں. لیکن جیسے ہی نفس اپنی فطرت اصلی کی بنیاد پر، کہ جو وہ عہد کر کے آیا تھا خدا سے، میثاق باندھ کے آیا تھا الست بربکم، جب اس کو وہ چیز کبھی یاد آئے اور وہ اس بات کی طرف آمادہ ہو جائے کہ نہیں، مجھے اپنے رب کی طرف چلنا ہے، یہ میری زندگی درست نہیں. اگر صرف حیوانی خواہشات کے اسارت میں، ان کی غلامی میں گزر جائے تو یہ زندگی درست نہیں. وہ نفس کیا ہے؟ فلا اقسم بالنفس اللوامہ. وہ نفس اللوامہ ہے، ملامت کرنے والا نفس ہے. یہ نفس اللوامہ برزخ میں پایا جاتا ہے. اور جب یہ نفس اللوامہ آگے بڑھتے بڑھتے اس حیوانیت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، پھر یہ نفس نفس مطمئن ہو جاتا ہے، اور نفس مطمئن ملکوت میں پہنچ چکا ہوتا ہے. کہ اگرچہ کہ بظاہر آپ کو ایسا ہی نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ ملکوت میں. اور اسی چیز کو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ایک طرف تو آپ نے الحاکم التکافر کے ذیل میں فرمایا کہ کچھ وہ ہیں کہ جنہیں تکاثر نے لہر میں مبتلا کر دیا، وہ ان پتھروں کی مانند ہیں، جمادات کی مانند ہیں جو اپنی قبروں میں پڑے ہیں، یہ ان کی حالت ہے. لیکن وہ افراد کے جو کسی بھی حالت میں ذکر خدا سے غافل نہیں ہوتے، اس تشریح میں ہم بیان فرماتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو اس زمانے میں پائے جاتے ہیں جب کوئی نبی ظاہر نہیں ہوتا، اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی ذات عقولہم، کہ خدا ان کی فکروں میں سرگوشیاں کرتا ہے اور ان کی ذات عقول میں ان سے کلام کرتا ہے، خدا کلام کرتا ہے، یعنی خدا ان سے کلام کرتا ہے ان کی فکروں کے راستے سے، ان کی عقلوں کے راستے سے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کے مرحلے کو عبور کر لیا. یہ آپ جا کے دیکھیے خطبہ 222-223 کہ انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کے مرحلے کو عبور کر لیا اور اب وہ اہل برزخ کے احوال پر گواہ ہیں. برزخ میں نہیں ہے، برزخ کے اوپر والی زندگی میں، اور اہل برزخ کے احوال پر گواہ ہیں جن کی گواہی خدا قیامت کے دن پوچھے گا. یہ افراد ہے، یعنی اس چیز کا نام دنیا، برزخ اور آخرت ہے، نہ کہ اس جگہ کا نام. یا آپ کہیں کہ ابھی ہم جس جگہ میں رہ رہے ہیں اس جگہ کا نام دنیا ہے، اور پھر انتقال کے بعد ہم اس جگہ سے منتقل ہو کے کسی اور جگہ میں چلے جائیں گے اور اس کا نام آخرت یا ملکوت ہوگا، ایسا نہیں ہے، وہ بھی یہیں پر ہی ہے. لیکن اس کی ایک اور جہت ہے، اس زندگی کی ایک اور جہت ہے جس کا نام ملکوت یا آخرت. ایک صلوات محمد یہ ایک دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جس سے آخرت کے یا عالم ملکوت کے حوالے سے جو ہمارا ایک کنسپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے. اور یہ جملہ میں پھر آپ کی خدمت میں دہرانا چاہتا ہوں کہ دنیا اور آخرت انسان کے مراتب وجودی کا نام ہے، نہ کہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کا یا ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہو جانے کا. اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کے بعد ہے، آخرت دنیا کے بعد ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت دو سمندروں کی مانند برابر برابر ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے جو ایک جگہ سے بیٹھ کر عام طور سے انسانوں کو دوسری جگہ دیکھنے کے سے روکتا ہے، معنی ہے، رکاوٹ ہے. لیکن انسان کے لیے یہ بات میسر ہے کہ اگر وہ انبیاء کی کامل پیروی اور اتباع کرے تو وہ اس زندگی میں رہتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو سکتا ہے. یہ اصول آخرت کے حوالے سے جب آپ اپنا نظریہ رکھیں تو ان چیزوں کو واضح طور پر سمجھیں. اب جیسے کل ہم بات کر رہے تھے کہ ہر چیز کا، یعنی کہ دین نے جو کچھ سکھایا، جو تعلیم دی، جو بتایا، اس کا ایک عملی پہلو بھی، یعنی ایک پہلو نظریاتی اور فکری ہے، اور فکری اور نظریاتی پہلو کا اثر عمل پر پڑنا لازمی اور ضروری ہے. العلم مقرون بالعمل، کہ علم اور عمل ایک دوسرے کے ہم اثر ہیں. شاید میں مطلب قرن کا سب سے بہتر ترجمہ یہی ہے، ہم اثر، ایک زمانے کے لوگ، ایک ساتھ زندگی بسر کرنے والے، نزدیکی قرابت دار. تو علم اور عمل میں باہمی قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، دونوں ہمسر ہیں. کہ اگر تم علم پر عمل نہیں کرو گے تو علم شک میں تبدیل ہو جائے گا. یہ جناب علی رضی اللہ عنہ،
سبحان اللہ
علم پر عمل نہیں کیا تو وہ علم شک بن جائے گا، اور علم پر عمل کیا تو وہ علم یقین بن جائے گا.
سبحان اللہ.
اس لیے کہ صرف دین صرف تعمیر فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ فکر انسان اگر اس کو عملی صورت میں نہ لائے، اس کا استعمال نہ کرے تو وہ ضائع ہو جانے والی شے. آخرت کا عملی پہلو کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ چیز کتنی زیادہ واضح ہے کہ مجھے اس پر بہت زیادہ دقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ آخرت کا سب سے نمایاں عملی پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے چھوٹے چھوٹے، جیسے کہتے ہیں کہ پیٹی افیئرز، ان سے اپنی فکر کو بلند کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور کچھ دوربینی اور دور اندیشی والی صفات کو حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. یہ آخرت کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. ورنہ وہ انسان کے جو صرف اور صرف دنیا کی زندگی پر نظر رکھتا ہے، وہ اس زندگی میں جو چھوٹی 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 چیزیں مسائل ہمارے ارد گرد جن میں ہم گھومتے رہتے ہیں، دنیا ہمیں جن میں گھماتی رہتی، اس سے اوپر اس کی فکر اٹھتی نہیں.
سبحان اللہ.
آپ اس چیز کو غور کر کے دیکھ لیجیے کہ وہ تمام افراد کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ اس زندگی کے بعد ایک باقاعدہ زندگی ہے کہ جس میں ہم اپنے علم اور عمل اور ایمان کے اثرات کو دیکھیں گے، جو اس پر یقین نہیں رکھتا، اس کی ساری زندگی کتنی گھٹیا چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. اس زندگی میں خود کوئی اعلیٰ پن نہیں پایا جاتا. یعنی یہ آخرت کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسانیت کے معیار کو بلند کرتی ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
انسان کے اندر ویلیو ایڈیشن کا بہترین ذریعہ ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
انسان کے
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
کہ انسان کی فکر کا معیار بلند ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ صرف چیزیں نہیں ہیں، یعنی یہ جو مال ہے ایسا نہیں ہے کہ میں مال سب جمع کر کے اپنی جیب میں ڈال دوں، بلکہ ایک زندگی آگے آنے والی ہے، اور اس زندگی میں مال کے جمع کرنے سے زیادہ مال کا صحیح راہ میں خرچ کرنا زیادہ فائدہ ہے. میرے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ میں سوتا رہوں اس طریقے سے، کھا کھا کے اپنا پیٹ بھرتا رہا ہوں، اور میرے ارد گرد وہ افراد موجود ہوں کہ جو بےچارے بھوکے ہوں، جو بےچارے مجبور ہوں. یعنی یہ ساری کی ساری سوچیں کب انسان کے دماغ میں نمودار ہوتی ہیں؟ کہ جب انسان اس آگے آنے والی زندگی کو قبول کرتا ہے، اس کی موجودگی کو قبول کرتا ہے. اور جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، سورہ نور کی آیت 37 ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پوری آیہ نور کا تسلسل ہے. آیہ نور کا تسلسل کہ خدا نے اپنے نور کی ایک مثال دی، اور ابھی اس کا وقت نہیں، لیکن ایک بات سنتے رہیے کہ نور خدا نہیں ہے، بلکہ نور مخلوق خدا ہے، جس کی وجہ سے خدا کے جلوے ظاہر اور آشکار ہوتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نور ہے، بلکہ اللہ نور السماوات والارض کا مطلب یہ ہے کہ سماوات اور ارض جلوہ خدا ہیں، مظہر خدا ہیں، لیکن از خود نمودار و ظاہر نہیں ہو سکتے. ان کو ظاہر کرنے کے لیے خدا نے ایک مخلوق پیدا کی اور اس کا نام نور ہے. اور اس کی مثال امام رضا علیہ السلام نے دی. خالق اور مخلوق کے رشتہ داری کیا ہے، رشتہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے تم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہو، کہ آئینے میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ تم نہیں ہو، نہ کہ تم آئینے میں چلے گئے، لیکن جو کچھ آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ ہو بہو تمہاری شکل ہے، تمہاری تصویر تم کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اور یہ تصویر آئینے میں اس وقت تک نہیں نظر آ سکتی جب تک ماحول نورانی نہ ہو، روشن نہ ہو. تو یہ جو موجودات اور مخلوقات ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ جلوہ خدا ہیں، یہ مظہر خدا ہیں، یہ صفات خدا کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن یہ از خود ظاہر نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کو ظاہر کرنے والی شے جو خدا نے پیدا کی اس کا نام ہے نور. اللہ نور السماوات، اور اسی وجہ سے خدا نے نور کی مثال دی، مثل نور ہی، ورنہ خدا کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. اللہ کی بات کرتے ہیں تو خدا کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، تو نور مخلوق ہے. اور جب اس نور کے حوالے سے بات آتی ہے، گفتگو چلتے چلتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کے لیے خدا کا اذن ہے کہ یہ ذکر وہاں پہ کیا جائے، یعنی خدا کا نور وہاں پر اترے. کچھ گھروں کو خدا نے اس نورانیت کا حامل قرار دیا ہے، کہ جیسے ہم دیکھیں کہ انبیاء، جو جناب پیغمبر اکرم کا گھر ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا گھر ہے، کہ اگر یہ گھر نہ ہو تو ہماری شخصیتوں میں کبھی یہ نور پیدا ہو سکتا ہے جو دین کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے؟ یعنی کہ خود مرکز و منبع نور ہیں یہ گھر،
بے شک،
کہ جن کے ذریعے سے، جن کے وسیلے سے تمام انسانیت نورانی ہوتی ہے۔ تو خدا نے کچھ گھر ایسے بنائے ہیں کہ جہاں پر اس نے یہ اذن دیا ہے کہ میرا ذکر کیا جائے، اور ان گھروں میں کچھ ایسے رجال پائے جاتے ہیں۔
کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کچھ افراد وہ ہیں کہ جنہیں تکاثر لہو میں مبتلا کر دیتی ہے، تکاثر کی وجہ سے وہ ایک دنیا کی کشش میں اس دائرے میں پھنس جاتے ہیں، لیکن یہ وہ مرد ہیں کہ جو تجارت اور خرید و فروخت میں مشغول رہتے ہیں لیکن کبھی بھی لہو کا شکار نہیں۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ خدا کی یاد سے کبھی بھی، خدا کی یاد میں کبھی بھی تجارت، اور بیع کا لفظ بھی بہت خوبصورت ہے کہ بیع کا مطلب ہے کہ ایسی خرید و فروخت جس میں آپ کو منافع ہو، یعنی کہ جو خدا کے بندے ہیں وہ ہمیشہ منافع بخش تجارت میں مشغول ہیں، کبھی بھی نقصان اور گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ اور ان کی ایک سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والافواہ، ان لوگوں کی جو خدا کی نورانیت کا جلوہ ہے، جن کے گھر انوار الہیہ کا مرکز ہے، ان یہ کیا ہے کہ ان کے اندر وہ خوف ہے پایا جاتا ہے کہ جو اس دن کے حوالے سے، اس مرحلے کے حوالے سے کہ جس دن قلب اور بصیرتیں پلٹ جائیں گی، اس دن کا خوف، اور یہ چیز ہم میں سے کسی کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے، ڈھکی چھپی نہیں ہے، کہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کا خدا کی بارگاہ میں اور آخرت کے حوالے سے کہ جب امام سجاد علیہ السلام اور انہیں نماز مالک یوم الدین پر پہنچیں، اس وقت آپ کی کیا حالت ہو جائے، اور جب امیر المؤمنین علیہ السلام رات کی تنہائی میں خدا کے ساتھ راز و نیاز و مناجات کریں، اس وقت آپ کی کیا حالت ہو جائے، یہ چیز ہم میں سے کسی کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ بات عین عقلی ہے، لاجیکل بات ہے، اس لیے کہ اگر ہمیں کوئی آ کے یہ کہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں لیکن جیسے ہی آپ سڑک پر پہنچیں گے وہاں پر آپ کو اس خطرے سے دوچار ہونا پڑے گا، ہم میں سے ایک شخص بھی اس جگہ پر اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر واقعی ہم اس کی بات کو قبول کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ سامنے سڑک پر کوئی بہت خطرناک واقعہ ہو رہا ہے کہ جس سے بچ کر نکلنا محال اور مشکل ہے، تو ہم میں سے کوئی شخص اب مجلس بھول جائیں گے، ہمارے دل ایک عجیب اضطراب اور حیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم اس بات کو جانتے ہوئے کہ قبر سے جو مراحل شروع ہوں گے اس میں وہی انسان کامیاب ہو پائیں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو تزکیے کے تمام مراحل سے گزار لیا ہو، یعنی خطرہ اس میں نہیں ہے کہ خدا کوئی ڈنڈا لے کے بیٹھا ہے، خطرہ وہاں پہ نہیں ہے، خطرہ خود ہم میں ہے، کہ ہم اگر عیبدار اور ناقص ہو کر اس مرحلے سے آگے گزرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آرام سے بیٹھے ہیں، اس کے باوجود ہم میں کوئی فکر نہیں۔ تو آئمہ طاہرین کہ جو انسان کامل ہے، کہ جو انسانیت کے کمال پر فائز ہیں، لیکن اس کے باوجود اس فکر میں مبتلا ہیں کہ کہیں ہم میں کوئی کمی نہ رہ جائے جب ہم خدا کی بارگاہ میں پہنچیں اور اپنی اصل زندگی تک جائیں، لیکن ہم اس حوالے سے بالکل مطمئن آرام سے بیٹھے ہیں۔ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کروں کہ امام سجاد علیہ السلام جب ہم یہ کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ مالک یوم الدین پر پہنچ کر آپ کے جسم پر عجیب درجہ ساری ہوتا تھا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ پروردگار نے یہ بیان فرمایا کہ ابھی ہم نے جو تمہیں زندگی دی یہ رحمانیت اور رحیمیت کی بنیاد پر دی. اس زندگی میں تم نے کچھ نہیں کیا, تمہاری کوئی میرٹ نہیں, تمہاری کوئی اہلیت اور قابلیت نہیں. جو کچھ بھی ہے ہم نے سب اپنے لطف و کرم کے اظہار کے طور پر بطور انعام تمہیں دے دیا, سب کچھ زندگی اور اس کی ساری نعمتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ابتداء حیات رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ربوبیت بھی رحمانیت اور رحیمیت.
سبحان
اللہ. اس لیے ہم بہت آرام سے بہت مزے سے, لیکن اس رحمانیت اور رحیمیت کے بعد ذکر آتا ہے مالک یوم الدین کا, کہ جب یوم الدین پر بات آتی ہے تو وہاں پر رحمانیت اور رحیمیت نہیں بلکہ خدا کی صفت مالکیت سامنے آ رہی ہے, کہ وہاں پر ہمارے سامنے جو صفت خدا کی ظاہر ہوگی وہ کیا ہوگی. سورہ غافر یا سورہ مومن کی آیت 17 ہے کہ لمن الملک اليوم, اب بتاؤ آج ملک, آج کے یوم ملک کس کا ہے؟ جب کوئی بتانے کے قابل نہیں ہوگا تو خود خدا جواب دے گا للہ الواحد القہار, کہ اس اللہ کے لیے ملک ہے کہ جو واحد ہے اور جو ہر شے پر غالب ہے. یعنی اب اگر کوئی شرک میں مبتلا ہو کر شرک کے اثر کو لے کے وہاں تک پہنچا اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں. مشرک اس دنیا میں زندہ ہیں, اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو پا رہے ہیں, ان سے لذت اٹھا رہے ہیں, اس لیے کہ یہ دنیا یہ زندگی رحمانیت اور رحیمیت کی بنیاد پہ چل رہی ہے. لیکن اس جگہ پہنچ کر جب توحید کا سورج اس ظاہری سورج کو ریپلیس کر دے گا, سورج زمر کے آخر میں اگر آپ پڑھیں تو یہی ہے کہ کیا ہوگا کہ زمین والارض, کہ عرض جو ہے وہ اس کی مٹھی میں آ جائے گی. اس دن عرض و جمیعن فی قبضتو, اس قسم کے الفاظ کہ اس کی مٹھی میں عرض ہوگی, والسماوات مطویات بیمینہ, اور جتنے بھی آسمان ہیں وہ اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے, کہ یہ نظام ختم ہو جائے گا. آخرت کی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمیں کسی اور جگہ پر نہیں جانا ہے بلکہ یہی حیات ارضی ایک دوسرے نظام کے ماتحت آ جائے گی. ابھی کون سا نظام ہے؟ وہ نظام ہے کہ جو سورج اور چاند سے چل رہا ہے, ستاروں سے چل رہا ہے. اس وقت کون سا نظام آ جائے گا کہ جب یہ سورج اور چاند, یعنی جو قرآن کریم کے اندر اتنی آیتیں ہیں کہ یہ سورج چاند ستارے سب ختم ہو جائیں گے, اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ سورج چاند ختم ہو جائیں, بلکہ سورج اور چاند جو اس زندگی کے نظام کو چلا رہے ہیں ان کا رول ختم ہو, کہ جس طریقے سے یہ حیات ارضی شمس پر سورج پر منحصر ہے, کہ اگر سورج ایک دن کے لیے بھی یا چند لمحے کے لیے بھی خاموش ہو جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی زمین پر. تو یہ چیز ختم ہو جائے گی, بلکہ ارض اشرقت الارض بنور ربها, یہ فرق پڑے گا. ارض رہے گی لیکن اس وقت ارض سورج کے شمس کے نور سے روشن نہیں ہوگی بلکہ اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی. اور اس دن احوال کیا ہوگا کہ یہ رحمانیت اور رحیمیت اس طریقے سے نہیں ہوگی کہ جو ہر مشرک و کافر کے لیے بھی موجود ہے, بلکہ اس وقت جو توحید کا بندہ بن کر آیا اس کے لیے اعلیٰ ترین نعمت, جس نے اللہ کے غلبے کو تسلیم کر لیا وہ سب سے بڑا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی ہمیں تیاری کرنا ہے, کہ ہمیں اپنے